بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام اخبارات کا جائزہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین آج بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران، ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات پر ایک نظر ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سا وقفہ. تو آئیے سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ ہم شہری پر. ملاحظہ فرمائیے کچھ اہم سرخیاں. سیاسی جہاد کا واضح نمونہ انتخابات ہیں، قائد انقلاب اسلامی. جرمنی نے اعتراف کیا کہ اس کے افراد شام میں حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں. بے روزگاری کے بحران کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے، اسپین کی حکومت. ناظرین روزنامہ ہم شہری نے اپنی سرخی عراق کے شیعہ اکثریتی علاقے میں بم دھماکے میں 26 افراد جاں بحق اور زخمی کے ذیل میں لکھا ہے. عراق کے سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ شمال مشرقی بغداد کے ایک شیعہ اکثریتی علاقے میں کار بم کے ایک دھماکے میں 7 افراد جاں بحق اور 19 دیگر زخمی ہو گئے. مذکورہ ذریعے نے بتایا کہ الحسینیہ نامی علاقے میں، جہاں کے رہنے والوں کی اکثریت شیعہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، کار بم کا ایک دھماکہ ہوا جس میں 7 افراد ہلاک اور 19 زخمی ہوئے، جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک ہے. دھماکے کی وجہ سے اطراف کی عمارتوں اور قریب کھڑی ہوئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. اسی طرح عراق کے مختلف علاقوں میں ہونے والے حملوں میں کئی سیکیورٹی اہلکاروں سمیت متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبریں ہیں. منگل کے روز عراق میں ہونے والے خونی حملوں میں 49 افراد جاں بحق اور 190 زخمی ہو گئے تھے. دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں؟ ناظرین یہ عنوان ہے روزنامہ ہم شہری میں شائع ہونے والے ایک مضمون کا. ملاحظہ فرمائیے اس کے اہم اقتباسات.
کینیڈا میں حال ہی میں ریل کی پٹریوں کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش کے الزام میں گرفتار کیے گئے دو افراد کے بارے میں مغربی ذرائع ابلاغ ایرانی القاعدہ کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں. کینیڈا کے حکام کا دعویٰ ہے کہ گرفتار کیے گئے کینیڈا کے دو شہریوں میں سے ایک شہاب صغائر نے گزشتہ 2 برسوں کے دوران ایک بار ایران کا سفر کیا تھا اور اس ملک میں موجود القاعدہ کے عناصر سے احکام حاصل کیے تھے. امریکی حکام نے بھی کس طرح کا بیان دے کر اس دعوے کی تصدیق کی ہے. سغائر 19 میں پیدا ہوا ہے اور مونٹریال میں نینو ٹیکنالوجی میں ڈاکٹریٹ کر رہا تھا. ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا کے حکام کے پاس نام نہاد ایرانی القاعدہ سے ان دو افراد کے تعلق کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ وہ صرف کسی نہ کسی طرح سے اس معاملے میں ایران کو شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کافی عرصے پہلے سے عراق اور یمن جیسے بہت سے ممالک میں القاعدہ کی علاقائی شاخیں موجود ہیں اور حال ہی میں شام کی مرکزی حکومت سے لڑنے والے جبہت النصرہ نے اپنے آپ کو القاعدہ کی شاخ بتایا ہے. اس گروہ کو باضابطہ طور پر سعودی عرب اور قطر جیسے ملکوں سے مالی اور اسلحہ جاتی امداد ملتی ہے، جبکہ افراد قوت تیونس اور اردن جیسے ممالک مہیا کراتے ہیں. میڈیا رپورٹوں کے مطابق کینیڈا میں گرفتار کیے گئے ان دو افراد میں سے ایک جاسر کا خاندان سن 1991 میں متحدہ عرب امارات سے جرمنی گیا اور پناہ کی درخواست کی، لیکن ان کی درخواست نامنظور کر دی گئی، جس کے بعد وہ سب جعلی فرانسیسی پاسپورٹ کے ذریعے کینیڈا گئے. تاہم کینیڈا نے بھی ان کی درخواست مسترد کر دی، لیکن چونکہ وہ فلسطینی نژاد تھے اس لیے جاسر کے علاوہ سب کو کینیڈا کی شہریت دی گئی. جاسر کو فریب دہی کے الزام میں ملک سے نکالنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس نے عدالت سے کہا کہ چونکہ وہ فلسطینی ہے اس لیے اسے کوئی بھی ملک پناہ نہیں دے گا، اور وہ اس طرح کینیڈا میں رہنے میں کامیاب ہو گیا. ابھی کچھ دنوں قبل یہ انکشاف ہوا ہے کہ وہ اردن کا شہری ہے اور اس نے متعدد بار سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور خلیج فارس کے دیگر ساحلی عرب ملکوں کا سفر کیا ہے. جاسر کے سعودی عرب اور قطر کے ان انتہا پسندوں سے قریبی تعلقات تھے جو القاعدہ سے متعلق ہیں. ان سب حقائق کو جاننے کے باوجود کینیڈا کی پولیس کا کہنا ہے کہ ان دونوں افراد کا تعلق ایرانی القاعدہ سے ہے۔
ناظرین، یہ تھا روزنامہ ہمشہری میں شائع ہونے والے ایک مضمون کا اقتباس۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو، دہلی اسٹوڈیو۔ ناظرین، پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے دہلی اسٹوڈیو، جہاں منتظر ہیں سید احمد جعفری۔ جی جعفری۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی دہلی اسٹوڈیو کی جانب سے آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد احمد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام اخبارات کا جائزہ۔ ناظرین، سب سے پہلے پیش خدمت ہے روزنامہ راشٹری سہارا کی کچھ اہم سرخیاں۔ سعودی عرب میں ہندوستانی ورکروں کو مدد فراہم کرنے کے لیے قونصلیٹ جنرل سرگرم۔ پورے افغانستان میں حملوں کی دھمکی۔ بڑے پیمانے پر تباہی کے لیے ہوائی اڈوں، سفارت خانوں اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے طالبان۔ مشرف سے بدسلوکی پر فوج ناراض۔ ناظرین، روزنامہ راشٹری سہارا نے فحش ویب سائٹس کے بڑھتے قدم، ایک لمحہ فکریہ کے عنوان سے سید فیصل علی کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں، انٹرنیٹ پر فحش ویب سائٹوں کی تعداد میں مسلسل اضافے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے چیف جسٹس آف انڈیا التمش کبیر نے مرکزی حکومت کو ایک نوٹس جاری کیا ہے اور استفسار کیا ہے کہ آخر حکومت اس کے سد باب کے لیے کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف دہلی میں روزانہ عصمت دری کے واقعات رونما ہونے پر دہلی ہائی کورٹ نے بھی سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اگر حکومت کو انٹرنیٹ پر فحش ویب سائٹوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا ہے تو دہلی ہائی کورٹ نے مرکزی حکومت اور دہلی سرکار کو اس معاملے میں مناسب اقدام کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو فیس بک سمیت دیگر ویب سائٹوں پر اکاؤنٹ کھولنے پر روک لگانے کے لیے سنجیدگی سے غور کرے۔ ناظرین، مضمون نگار آگے کہتے ہیں، ہندوستان ان سرفہرست ممالک میں شامل ہے جہاں اطلاعاتی ٹیکنالوجی کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ انٹرنیٹ، اسمارٹ موبائل فون اور ٹیبلٹ جیسے وسائل کا غلط استعمال جیسے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے حکومت کو پوری ایمانداری سے کام لینا ہوگا۔ عدالتوں میں مفاد عامہ کی کئی درخواستیں انٹرنیٹ سے فحش مواد کو روکنے یا فحش ویب سائٹوں پر پابندی لگانے سے متعلق زیر التواء ہیں۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ سائبر ایکسپرٹ کی کمیٹی کی سفارشات اور ماہرین سماجیات کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے سنسرشپ کے نفاذ پر غور کرے، یا پھر ایسا قانون بنایا جائے کہ فحش مواد اپلوڈ کرنے والوں کے لیے سزا کا التزام کیا جائے۔ آئی ناظرین، اب رخ کرتے ہیں روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی کچھ اہم سرخیوں کا۔ ہند چین تنازع مذاکرات کے ذریعے حل ہوگا، وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو پوری امید، اپوزیشن کا سرکار پر نشانہ۔ گوانتانامو جیل میں 48 قیدیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ مصر میں عدالتی اصلاحات پر اختلافات کے خلیج وسیع۔ ناظرین، روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے امریکی ہتھیاروں کی مارکیٹ کے عنوان سے رشید الدین کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں، امن اور ہتھیار کبھی یکجا نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر کوئی امن کا نعرہ لگائے اور ساتھ میں ہتھیاروں کی تجارت کرے تو اسے امن کا پیمبر نہیں کہا جا سکتا۔ ان دنوں دنیا میں قیام امن کا نعرہ لگانے والا امریکہ مشرق وسطی میں قیام امن کے نام پر عرب ممالک اور اسرائیل میں اپنے ہتھیاروں کی مارکیٹنگ میں مصروف ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی قیام امن کی کوشش کی گئیں ان میں ترک اسلحہ اولین ترجیح رہی، لیکن امریکہ کا عجب معاملہ ہے کہ مشرق وسطی جیسے حساس خطے میں اسلحے کی دوڑ میں اضافہ کرتے ہوئے وہ امن قائم کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، مضمون نگار آگے کہتے ہیں، امریکی وزیر دفاع نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کر کے ان ممالک سے بھی ہتھیاروں کے فروخت کے معاہدے کیے۔ آخر متحدہ عرب امارات کو کس سے خطرہ ہے؟ سرحد پر تو کوئی خطرہ نہیں ہے، بحرین میں بھی مملکت کو نہیں بلکہ عوامی ناراضگی اور بغاوت کے سبب حکومت کو خطرہ ہے۔ حکومت کو شبہ ہے کہ ناراض اور باغی عناصر کی سرپرستی ایران کر رہا ہے۔ اب متحدہ عرب امارات امریکہ سے تو ہتھیار خریدے گا، شاید ان کا استعمال عوامی بغاوت کو کچلنے کے لیے ہوگا۔ یہی طاقت ایک طرف عوام کو بحرین کے امیر کے خلاف بغاوت کے لیے اکساتی ہے تو دوسری طرف عوام کو کچلنے کے لیے حکومت کو ہتھیار تھما دیتی ہے۔ مضمون نگار آخر میں کہتے ہیں، عرب ممالک کو جان لینا چاہیے کہ ہتھیاروں کی خریدی سے امن نہیں بلکہ خون خرابہ بڑھے گا، اور جہاں تک ان ممالک کے تحفظ کا سوال ہے انہیں خود اپنی طاقت پر انحصار کرنا ہوگا۔ آئی ناظرین، اپنے ڈالتے ہیں روزنامہ انقلاب کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ عرب حکومتوں کو فرقہ واریت کے تعاون سے خطرہ، نوری المالکی۔ امریکہ شام کے خلاف فوجی حملے پر غور کرے اسرائیل۔ پاکستان میں خوف کے سائے تلے انتخابی مہم۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب نے 11 ستمبر کا حملہ موساد کی کارستانی کے عنوان سے شکیل شمسی صاحب کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں، امریکہ کے نیویارک شہر میں واقع ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی 2 بلند بالا عمارتوں سے ہوائی جہازوں کو ٹکرائے جانے کے جس واقعے کو امریکہ نے مسلمانوں پر تھوپا تھا، اس کے بارے میں اب خود امریکہ کے ایک معتبر آدمی نے کہا ہے کہ وہ حملہ اسرائیلی ایجنٹوں نے کیا تھا۔ امریکہ میں صدارتی انتخاب لڑ چکے ایک سیاسی لیڈر رون پاول کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں اسرائیل خفیہ ایجنسی موساد کے شامل ہونے کے پختہ شواہد موجود ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں پر پہلے ہی سے اس معاملے کو مسلمانوں کے خلاف چل رہی عالمی سازشوں کا ایک حصہ مانتے ہیں اور اس بات کو کہتے رہے ہیں کہ موساد نے اپنے خفیہ مقاصد کے لیے القاعدہ سے وابستہ کچھ نوجوانوں کو استعمال کیا۔ مضمون نگار آگے کہتے ہیں، خیال ہے کہ امریکہ نے عراق میں بھی ایک عالمی جھوٹ بولا تھا، اور وہ یہ تھا کہ عراق نے عالمی تباہی کے ہتھیار بڑی تعداد میں جمع کر رکھے ہیں۔ اقوام متحدہ اور دوسری بین الاقوامی ایجنسیوں کے مشاہدوں کی مدد سے اس نے یہ بات پوری طرح دنیا پر باور کر دی تھی کہ عراق دنیا بھر میں تباہی پھیلا سکتا ہے، اور پھر اس جھوٹ کے سہارے اس نے عراق پر حملہ کر کے وہاں لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اب امریکہ شام کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کا کیس بنا رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے کہ شام کی حکومت کیمیائی ہتھیار استعمال کر رہی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت شکریہ جعفری۔ ناظرین، ایک مختصر سے وقفے کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے پروگرام کے اس حصے میں بھی ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ جوان کے کچھ اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالیں۔ منطقی پروگرام والے، با تدبیر اور با اخلاق صدر کا انتخاب کیا جانا چاہیے، قائد انقلاب اسلامی۔ ایران رواں سال میں ایک نئے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کرے گا۔ صہیونی حکومت کی ممکنہ حماقت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں حزب اللہ۔ ناظرین، روزنامہ جوان نے اپنی سرخی پاکستان میں دھماکے 2 افراد ہلاک کے ذیل میں لکھا ہے، پاکستان کے شہر کراچی میں ہونے والے 2 دھماکوں میں 2 افراد جاں بحق اور 12 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کراچی کے اورنگ ٹاؤن کے علاقے قصبہ کالونی میں ایم کیو ایم کے دفتر اور شیعوں کے ایک مذہبی مقام کے قریب 2 دھماکے ہوئے، جن کے سبب 2 افراد کے مارے جانے اور 12 کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ دھماکے کے بعد پولیس اور امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز کئی کلومیٹر دور تک سنی گئی اور اس سے متعدد عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور قریبی عمارتوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ واضح رہے کہ یہ گزشتہ 5 دنوں کے دوران کراچی میں ہونے والا 4th دھماکہ ہے۔ ان دھماکوں میں اب تک 23 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ شام میں روس کا کیمیکل ٹیسٹ۔ ناظرین، یہ عنوان ہے روزنامہ جوان میں شائع ہونے والے ایک مضمون کا، جس کے اہم اقتباسات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔
امریکی صدر باراک اوباما نے اس سے پہلے کہا تھا کہ شام کے تغیرات کے سلسلے میں ریڈ لائن کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے اس قسم کی باتیں دہرائی جا رہی ہیں کہ شام باغیوں کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کر رہا ہے۔ اب امریکہ کے سامنے یہ سوال ہے کہ وہ کیا کرے اگر وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ شام کی حکومت نے اس قسم کے ہتھیار استعمال کیے ہیں، تو پھر وہ کوئی نہ کوئی کارروائی کرنے پر مجبور ہوگا، ورنہ عالمی سطح پر اس کی پوزیشن ایک سیاسی بڑبولے کی ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ ان ہتھیاروں کے استعمال کی تصدیق نہیں کرتا ہے، تو پھر یہ سوال سامنے آئے گا کہ برطانیہ جن ثبوتوں اور دستاویزوں کی بات کر رہا ہے، ان کا کیا جواز ہے؟ کیا اس بار برطانیہ ایک سیاسی بڑبولے میں تبدیل ہو گیا ہے؟ اب امریکی بہت زیادہ احتیاط سے کام لے رہے ہیں اور اپنے موقف کی کیمیائی ہتھیاروں کے ممکنہ استعمال پر قائم کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان حالات میں شام پر حملہ ایک احمقانہ خودکشی کے مترادف ہوگا اور اس معاملے میں بہت سارے فریق کود پڑیں گے۔ امریکہ کے سابق صدر جارج بش نے عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام کی جانب سے عام تباہی کے ہتھیاروں کے حصول کے بہانے اس ملک پر حملہ کر دیا تھا۔ تاہم حملے کے بعد ہونے والے تحقیقات سے پتہ چلا کہ ان ہتھیاروں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو کیا اب شام میں امریکہ کے لیے تاریخ ایک بار پھر دہرائی جائے گی؟ اس سوال کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ شام کے صدر بشار اسد نے کہا ہے کہ وہ کیمیائی ہتھیاروں کو صرف غیر ملکی جارحین کے خلاف استعمال کریں گے۔ ان کی بات کا سب سے زیادہ اطلاق صہیونی حکومت پر ہوتا ہے۔ ان سب کے باوجود اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دمشق حکومت نے ان ہتھیاروں کو استعمال کیا ہے، تب بھی امریکہ آسانی سے اپنی ریڈ لائن کو کراس کر کے مشرق وسطی میں ایک نئی جنگ شروع نہیں کر سکتا، کیونکہ اوباما کی طویل المیعاد حکمت عملی بش کے دور کی طویل المیعاد حکمت عملی سے بہت الگ ہے، اور اسی لیے ہر سبب مشرق وسطی میں لشکر کشی پر منتج نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ روس نے بھی یہ دکھا دیا ہے کہ وہ امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ بنابراین کہا جا سکتا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کا پانسا بشار اسد کے پالے میں پھینکنا ایک طرح سے ماسکو کا ٹیسٹ لینے کے مترادف ہے، اور امریکہ یہ کھیل بہت احتیاط سے کھیل رہا ہے۔
ناظرین، یہ تھا روزنامہ جوان میں شائع ہونے والا ایک مضمون۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں ہماری ساتھی تفسیر زیدہ اخبارات کے جائزے کے ساتھ موجود ہیں۔
بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں پاکستانی اخبار کے جائزے کے ساتھ اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، 11 مئی 2013 کو پاکستان میں ہونے والے الیکشن کی گہما گہمی سے متعلق ہر خبر ہمیں بات کرتی نظر آ رہی ہے۔ آئیے ناظرین، آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں روزنامہ جنگ سے انتخاب کردہ چند اہم سرخیوں کو۔ نواز شریف سے ایرانی سفیر کی ملاقات۔ ایران کے سفیر نے ہفتے کو رائے ونڈ میں پاکستان مسلم لیگ کے قائد محمد میاں نواز شریف سے ملاقات کی اور ان سے باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ صرف کرکٹ نہیں کھیلی، ملک کو ایٹمی طاقت بھی بنایا نواز شریف۔ ڈرون حملوں میں بے گناہ مر رہے ہیں، فاٹا کربلا بن چکا برطانوی کالونی جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ۔ ناظرین، روزنامہ جنگ سے انتخاب کردہ ایک مقالے کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، جس کا عنوان ہے کیا ووٹ ڈال سکیں گے۔ مقالہ نگار عابد تہامی لکھتے ہیں، 11 مئی 2013 میں صرف 13 دن باقی ہیں۔ نون لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بھرپور طریقے سے الیکشن مہم کا آغاز کیا ہے۔ پیپلز پارٹی، این اے پی اور ایم کیو ایم نے انتخابی مہم شروع نہیں کی، اور اس کی وجہ سیکیورٹی کے مخدوش حالات بتائے جا رہے ہیں۔ مقالہ نگار مزید لکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ وفاقی اور صوبائی ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں ہم آنکھی کا سخت فقدان ہے۔ ہماری تو خواہش ہے کہ الیکشن کے دن تک خیریت سے تمام وقت گزر جائے، کراچی کے حالات بہت خراب ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ خطرات کم کر کے عوام کا اعتماد بڑھائیں تاکہ وہ آزادانہ انتخاب میں حصہ لے سکیں اور ووٹ ڈال سکیں۔ لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن ہی کی رپورٹ کے مطابق ملک میں 21,000 سے زائد پولنگ اسٹیشن حساس قرار دیے جا چکے ہیں۔ مقالہ نگار آخر میں لکھتے ہیں کہ تارکین وطن کو ووٹ کا حق دینے کے حوالے سے کیس بھی سپریم کورٹ میں 2 سال سے زیر سماعت ہے۔ اب تو چیف جسٹس محمد افتخار چوہدری نے بھی تارکین وطن کو ووٹ دینے کے حق کے حوالے سے حکومت کو فوری طور پر آرڈیننس جاری کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اب تک نتیجہ خیز قانون سازی نہ کرنا دراصل آئندہ انتخابات میں دھاندلی کا ایک راستہ بنانے کے مترادف ہے۔ آئے ناظرین، کچھ اہم خبریں اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں روزنامہ نوائے وقت سے۔ بلوچستان 18,000 اساتذہ کا انتخابی ڈیوٹی سے انکار، غیر حاضر جیل جائیں گے الیکشن کمیشن۔ امریکہ افغانستان سے انخلا سے قبل پاکستان میں الیکشن نہیں چاہتا، اے این پی متحدہ بائیکاٹ کے لیے تیار ذرائع۔ لاہور میں بھارتی جاسوس سربجیت سنگھ کی حالت بدستور تشویشناک۔ ناظرین، مقالہ نگار رباب عائشہ کے لکھے گئے مقالے کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، جس کا عنوان ہے پڑھو زندگی کے لیے۔ مقالہ نگار لکھتی ہیں کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے کتاب قومی دن منانے کے لیے 3 روزہ کتاب میلہ کیا۔ پاک چائنا فرینڈ شپ سینٹر اسلام آباد میں صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک خوب گہما گہمی رہی۔ یہاں کتابوں کے 50 سے زائد اسٹال موجود تھے، جہاں سے اپنی پسند کی کتابیں مختلف اور کم قیمت پر خریدی جا سکتی تھیں۔ مختلف اسکولوں کے بچے اور اساتذہ جوک در جوک آتے رہے، اور ادیب اور شعرا پاکستان کے مختلف حصوں سے آئے اور لوگوں کو ان ادیبوں سے ملنے، ان کی زبانی انہی کتاب کے اقتباسات کا سننے کا موقع بھی ملا۔ مقالہ نگار مزید لکھتی ہیں کہ گویا زندہ رہنے کے لیے پڑھائی بہت ضروری ہے۔ انسان کتاب کو نہ صرف انسانی شعور کے لیے استعمال کرے بلکہ اس کی شخصیت اور کردار کو بھی کتاب سنوار دیتی ہے۔ دنیا سے دہشت گردی اور شدت پسندی کو ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ساری قوم کو کتاب پڑھنے کی لت ڈال دی جائے۔ مقالہ نگار مزید لکھتی ہیں کہ لوگ جو گھنٹوں اپنی باری کا انتظار کرنے کے لیے کسی دفتر یا ہاسپٹل کے ویٹنگ روم میں بیٹھے رہتے ہیں، اس وقت کسی اپنی پسندیدہ کتاب کو بھی پڑھ سکتے ہیں، جو ان کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اب کچھ خاص خبریں روزنامہ اوصاف سے۔ پیپلز پارٹی کے سرپرست اعلی بلاول بھٹو کی آئندہ ہفتے لاہور آمد کا امکان۔ بھارت ہندو انتہا پسندوں کا مسلمانوں کے گاؤں پر دھاوا، نظر آتش گھر کر دیا گیا اور حالات کشیدہ، کرفیو نافذ۔ 11 مئی صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک پولنگ جاری رہے گی۔ ناظرین، مقالہ نگار غلام اللہ کیانی کے مقالے کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے چین بھارت کشیدگی۔ مقالہ نگار غلام اللہ کیانی لکھتے ہیں، چین کی فوج نے 10 کلومیٹر کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ پیپلز لیبریشن آرمی کے اہلکار ایک چوکی قائم کر چکے ہیں اور مورچہ زن ہو گئے ہیں۔ یہ چند دن پہلے کا واقعہ ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ میں بھی چین کی فوج پر سرحدی خلاف ورزی کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چین نے جنگی ہیلی کاپٹرز کے علاقے میں پرواز کر رہے ہیں اور چین نے بھارت کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ مقالہ نگار مزید لکھتے ہیں کہ بھارت نے 15 اپریل کو چین کی جانب سے علاقے میں خیم ازن ہونے کا واویلہ کیا تھا، جبکہ 5 روز بعد 21 اپریل کو چومار میں جنگی ہیلی کاپٹرز کی پرواز کا الزام بھی لگایا۔ یہ بھی کہا گیا کہ ہیلی کاپٹرز نے علاقے میں غذائی اجناس سے بھرے ڈبے، سگریٹ اور مقامی زبان میں تحریر کردہ نوٹس بھی گرائے۔ اس علاقے میں بھارت کی انڈو تبتین بارڈر پولیس فورس کی تعیناتی کی گئی ہے، اور بھارت نے اعتراف کیا ہے کہ اس واقعے کے بعد اس نے فوج میں اضافہ بھی کر دیا ہے۔ مقالہ نگار لکھتے ہیں کہ چین کے قبضے کا واویلہ گمراہ کن ہے، اور اس کی آڑ میں وہ کشمیر میں مزید فوج داخل کر رہا ہے تاکہ وہ فوج اور بندوق کی نوک پر کشمیریوں کی نسل کشی تیزی سے کر سکے۔ امن پسند دنیا نے اگر اب بھی اس طرف توجہ نہ کی تو بھارت کی فوج لداخ کو انسانوں سے خالی کر کے دنیا کا بلند ترین فوجی اڈا بنا دے گی، اور علاقے میں فوج، تباہ کن گیسوں اور مشینری کا موجود ہونا گلیشیئر تیزی سے پگھل سکتے ہیں، جس سے انسان اور ماحول دونوں تباہ ہو کر رہ جائیں گے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان تفسیر زہرا کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
آپ کا بہت بہت شکریہ تفسیر زہرا۔ ناظرین، پروگرام کے آخر میں حسب معمول بین الاقوامی میڈیا سے انتخاب کیے گئے کچھ کارٹون۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اخبارات کے جائزے کا یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔